تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. میرے دوستو بزرگو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بتائیے، جمعے کو رات میں ہم لوگ آ گئے تھے، ایک ہفتے یہ خیال تھا کہ جمعے رات تک. دیکھیے آج کون سا دن آ گیا بتاؤ، منگل. کل کا ایک دن اور ہے، کیونکہ جمعے رات کی صبح کو انشاءاللہ تعالی روانگی ہو جائے گی. مطلب آج کے علاوہ کل کی ایک مجلس تینی بات چیت کی انشاءاللہ تعالی کل اور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سودا ہوت خوشتر از ہر دو جہاں آنجا ہوت کی مرا باتوں سرو سودا ہوت. خوشتر از ہر دو جہاں، دونوں جہان سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ دونوں جہان سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ خوشتر از ہر دو جہاں، خوشتر از ہر دو جہاں آنجا ہوت دونوں جہان سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ کی مرا باتوں سرو سودا ہوت. یا اللہ، جس زمین پر ہم بیٹھ کر آپ کو یاد کرنے، بس وہ ساری دنیا سے بہتر ہے، سارے جہان سے بہتر. ایک شخص ہے وطن میں غافل ہے، ایک شخص ہے سفر میں اللہ کی یاد میں ہے، تو سفر اس کا وطن سے بہتر ہے، اس کا سفر اس کے وطن سے بہتر ہے. کیونکہ وطن میں تعلقات میں پھنسا ہوا، جب سفر میں گیا بیوی بچے چھوٹ رہے اور اس کی تمام جتنے اکرام و اعزاز وہاں وطن میں ہو رہے تھے، وہاں دیکھتا ہے کہ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، پھر اسے خدا کی یاد آتی ہے تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے. تو وہ لمحات جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جاتے ہیں، ہماری زندگی میں اس سے قیمتی کوئی لمحات نہیں. باقی سب مقاصد میں نہیں ہے، وہ وسائل مقاصد میں سے. مثال کے طور پر ایک شخص کو 12 بجے کھانا ہے یا 1 بجے کھانا ہے، تو صبح سے اس کا نوکر لگ گیا، سبزی بازار میں گیا، سبزی لایا، گوشت لایا، اور جو اس کے سوئی گیس اور آلو اور چاقو اور چھیلا سبزی چھیلی جا رہی ہے، غرضی 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں. لکڑیاں اور کوئلے بھی شامل ہیں، اگر تکے ہیں یا کوئی خاص سیخ کباب ہے تو کوئلے بھی شامل ہیں. لیکن آپ بتلائیے کہ 5-6 گھنٹے میں جو کھانا پکا ہے، کیا وہ کوئلے آپ کے مقاصد میں سے، یا وہ چھوریاں آپ کھا سکتے ہیں جن سے آلو چھیلا گیا، پیاز کاٹی گئے؟ معلوم ہوا یہ سب مقصد تو کھانا تھا، جو کہ 15-20 منٹ کا کام تھا. 15-20 منٹ کے کام کے لیے 5-6 گھنٹے لگے. تمہید طولانی ہوتی ہے، تمہید لمبی ہوتی ہے. بس دیکھو، 6 گھنٹے محنت، مہینے بھر بےچارے تنخواہ کے لیے مہینے بھر محنت کی جا رہی، آخر میں 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی. تو معلوم ہوا کہ تمہید طولانی ہوتی ہے، مقصد تھوڑا سا ہوتا ہے. تو 6 گھنٹہ محنت باورچی خانے میں جو ہوئی ہے، وہ آپ 15 منٹ میں کھا لیتے ہیں. تو وہ لمحات جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں، اصل تو وہی مقصود ہے، اصل مقصود وہی ہے. جن لمحات میں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ آپ کے جسم میں جزء بدن بنتا ہے. چھوریاں، چاقو اور کہتے ہیں پیاز کے چھلکے اور جتنی چیزیں صبح سے سب محنتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا رہی چیزیں. سوئی گیس کا چولہا بھی داخل کریں گے آپ پیٹ میں، سب ذریعے مقاصد ہیں. تو میرے دوستو، ملازمت ہو، کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، جتنی بھی دنیا ہے، بس سب یہ مقاصد نہیں ہے. مقاصد تو وہی ہیں جتنی دیر انسان اللہ کو یاد کرے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ جو میرے لمحات گزرے ہیں تمہاری یاد میں، بس وہی لمحات میرے زیست کے حاصل ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم ان کے نام لینے والوں کی صحبت ہی میں بیٹھ جاؤ. مولانا رومی فرماتے ہیں یا نظر ور یا نظر یا نظر ور یا نظر ور جوئے باش, یا تو خود صاحب نظر بن جاؤ یا صاحب نظر کو تلاش کرو اور ان کے پاس بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں کر تو قائی ہم نشینی با خدا, اگر تم چاہتے ہو کہ میں خدا تعالیٰ کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤں. یہ کون بیان کر رہا ہے بھائی؟ دیکھو شاہ خارزم کا نواسا ہے, بے غرض مثنوی بیان کی, 28,500 اشعار ہیں اس میں اور بالکل الہامی. جس نے 6 دفتر مثنوی لکھی ہو آخر میں قصہ آدھا بیان کر کے آدھا چھوڑ دیا, کتنی بڑی توہین ہے ایک مصنف کی. مگر فرماتے ہیں کہ جس آفتاب کے میرے قلب سے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا آفتاب مضامین ڈال رہا تھا, اشعار بنا رہے الہام ہو رہے تھے, وہ آفتاب غروب ہو گیا, لہذا اب جلال الدین خاموش ہو پائے. 6 دفتر میں 5 دفتر مکمل, 6 دفتر کا آخری قصہ آدھا چھوڑ دیا. اور پیشین گوئی فرمائی کہ ایک نور جان پیدا ہوگا کئی 100 برس کے بعد, وہ ہمارے اس دفتر کو 6 دفتر پورا کر دے گا. مفتی الہی بخش صاحب کاندھلی بھی پیدا ہوئے, انہوں نے 6 دفتر پورا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں بالکل فیض آ رہا ہے مولانا رومی کا. تو یہ شاہ خارزم کے نواسے بہت بڑے شخصیت, ساری دنیا کے فلاسفر اور علماء ان کی قدر کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تو خواہی ہم نے نشینی با خدا, اگر تم چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ جاؤں, وہ نشینت با حضور اولیاء, تو اس سے کہہ دو اولیاء اللہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے فرمایا کرتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. اللہ میاں سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کرو, ملنے والوں سے راہ رخ پیدا کرو. پھر وہ سمجھا دیں, دیسی آم کو اگر لنگڑا آم بننا ہے لاکھ کتابیں پڑھا دو اس کو, وہ دیسی ہی رہے گا. لنگڑے آم کی پیوند لگا دو بس, دیکھو پھر تماشا. صحابہ کو پیوند مل گئی تھی, کتابوں لائبریریاں نہیں تھیں اس زمانے میں. اونٹ چرانے والے کیا جانے کی لائبریری کیا ہوتی, کتب خانے کیا ہوتے. خود سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ سنوں گے ابھی قرآن پورا نہیں اترا, یتیم اور قرآن پورا بھی نہیں اترا, تمام کتابیں آسمانی منسوخ ہوئیں. اقرا بسم ربک نازل ہوا ادھر توریت اور انجیل اور زبور سب منسوخ. یتیمے کی ناکردہ قرآن درست, وہ یتیم بچہ جس کا قرآن ابھی مکمل نہیں اترا, ابھی ابتدا ہوئی ہے وہی کی, یتیمے کی ناکردہ قرآن درست. کتب خانے چند ملت بشوش, چند مذاہب کے سارے مذاہب کے کتب خانے ختم. تو یہ دوستو یہی عرض کر رہا ہوں, سن لو میری بات. دیکھو اختر بے غرض آپ سے پیش کرتا ہے بات, آپ کو معلوم ہے کہ کرایہ بھی نہیں لیتا ہوں. مفت کی مل جانے سے یہ نہ سمجھو کہ میں مفت کا ہوں اور اس کی قدر نہ کرو. یہ ہوائیں مفت کی ہیں, جو چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مفت کر دیتی ہے. ہوا کے بغیر انسان ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا, ناک واک بند کر لو ایک منٹ میں دم گھٹ جائے گا. ہوا کو عام کر دیا, جتنا چاہو ہوا آکسیجن, پوری دنیا کو ہواؤں سے بھر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی زیست کے اساس بنیادی یہ ضروریات میں سے. اس کے بعد پانی کو عام کر دیا, اکثر پانی دریا اور پہاڑوں سے مل گئے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اور اپنے تعلق کو, چونکہ جانتے ہیں کہ بغیر اس کے میرے بندے زندہ تو ہوں گے مگر مردہ ہوں گے, حقیقتاً مردہ ہوں گے, صورتاً زندہ ہوں گے میرے بغیر. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق و محبت کے بھی سکھانے والوں کو مفت کر دیا. اگر صحیح اللہ والا ہوگا معاوضہ نہیں لے گا, بلا معاوضہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دیتے ہیں. اور اجرت کس سے لیتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے گمشدہ بچے کا اعلان کرتا ہے کہ 5,000 روپیہ دیں گے اور یہ انعام کریں گے, وہ انعام کریں گے. لیکن جس وقت اس کا بچہ کوئی لاتا ہے اس سے پوچھو باپ سے کہ وہ بیٹی کی طرف کم توجہ کرتا ہے, اسی کو لپٹ جاتا ہے بھائی تمہیں اللہ جزا خیر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ کے بندوں کو دین بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی مزدوری پاتے ہیں, ورنہ ایک دفعہ بھی نہ آئے کوئی. جیسے بازے تراوی پڑھانے والوں سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو اجرت مت لیا کرو، قرآن پاک پر اجرت لینا حرام ہے، اس سے بہتر ہے کہ علم ترکہ پڑھ لو، بحث زبر کے گیارہویں حصے میں دیکھ لو، تراوی کے بارے میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن سنانے والا بلا معاوضہ نہ ملے تو تم چھوٹی تراوی پڑھ لو علم ترکہ سے، لیکن معاوضہ دے کر نہیں سنو، گناہ کر کے اللہ کو کیوں راضی کی، کیسے کیا ہوگا اس کا؟ اب ایک حافظ یہ کہہ دے صاحب میں تو بالکل بلا معاوضہ سناؤں گا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، ہر سال اسے ملتا ہے، جوڑا ملتا ہے، 1000 روپیہ ملتا ہے، دن میں ہے اس کو لینے کی اور کمیٹی والوں کی نیت ہے دینے کی، یہ ڈبل گناہ ہے، اجرت مجھولہ، یعنی اجرت بھی لے رہا ہے مجھول بھی ہے، یعنی معلوم نہیں اس کو، تو دو گناہ ہوگا، ایک تو معاوضہ لینے کا، پھر معاوضہ بھی مجھول. اب کوئی کہے صاحب نہیں میں تو اخلاص سے سناتا ہوں 3-4 سال مت دوں، پھر اگر وہ اس طرح رخ کرے پنجاب سے تو میں اس کو انعام دوں گی واقعی مخلص. بعضے لوگ رسید بک لے کر آتے ہیں، صاحب مجھے نہ دیجیے آپ میرے مدرسے کو دے دیجیے، کراچی میں ایسے لوگ آتے ہیں، علماء لکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اس کا معاوضہ ہے قرآن، کیونکہ اگر تم وہاں قرآن نہ سناؤ تو تمہارے مدرسے کو کوئی نہ دے گا اس محلے والا، اسے کیا پتا کہ تمہارا مدرسہ ہے بھی یا نہیں پنجاب میں. تو معاوضہ تو اس یہ بات ہوتی ہے کہ بعض وقت میں یوں معاملہ سودا بازی ہوتی ہے اور دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاص سے کر رہے ہیں، ذرا وہ نہ سنائے تو میں دیکھوں کمیٹی والے کسی کو کیسے دے دیں، سب حافظ ہے خاندان غریب ہے، یہ کتنے حافظ غریب ہیں، ذرا تمہاری مسجد میں چلے جائیں کمیٹی والے دیکھتا ہوں 5000 دیتے ہیں اس کو، وہ سب وہی سنانے کا قرآن سنانے کا معاوضہ ہوتا ہے، اگر چاہے اس کو تو چاہے مدرسے کے اس کے مدرسے پر دو، نہ سنائے پھر مدرسے کو دے کر دیکھو، پھر اعلان کر دے گی صاحب میں نے آج سے 10 سال پہلے یہاں قرآن سنایا تھا، میں اس سفید کھلے سے راستہ کھل گیا ہوں، مجھے پھر دو، وہ دوسرا مولوی حافظ آیا ہوا ہے سمجھے اس کو دینا. یہ سب چیزیں اللہ تعالی ہماری چکر بازیوں سے واپس ہے، اخلاص کو جانتے اخلاص کا تو اخلاص کا نور تو چھپ ہی نہیں سکتا. علامہ عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی کہ اگر اخلاص سے کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، تھوڑی دیر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تیسری چوتھی کوٹھی میں چھپ کے رو رہا ہے اللہ کی یاد میں، تو میں اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ سارے عالم میں اس کی خوشبو پھیلا دے، وہ کتنے ہی چھپائے لیکن چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی خوشبو کو خود نشر کرتے ہیں، بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نشر کرتے ہیں ان کو، ٹیلی ویژن اور ان چیزوں کے ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے. وہ عرش اعظم سے نیچے والے آسمان پر آ کے ان فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو محبوب کیا ہے اور جبرائیل ان سے محبت رکھتا ہے، تم لوگ بھی محبت کرو. پھر اس کے نیچے والے اس کے نیچے والے سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر فرشتوں کے ذریعے سے ہوا چل جاتی ہے اور ساری دنیا میں اس کا شورا ہونا قبولیت یوز و لہ القبول. تو اللہ تعالیٰ کے سارے عالم میں کوئی ضرورت نہیں عمل تصخیر کی، تصخیر کی تعویل لینے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے سب لوگ چاہیں اس کے لیے تصخیر کی تعویلیں مانگتے ہیں، مسخر کر دوں سب کو، کوئی ضرورت نہیں. سب سے بڑی تصخیر یہی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں پیار کر لے گا، ساری دنیا تمہاری پیار پر مجبور ہوگی. حق تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں سارا عالم اس کا غلام بننے پر مجبور ہے. کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو محبت کرتا ہے تو اس بڑے کی اشتاق کے سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. قاعدہ کھل گیا. تو کیا بات کر رہی کہ صحبت کے فوائد کیا ہیں، اچھی صحبت کے فوائد کیا ہیں، بری صحبت کے کیا فوائد ہیں. ایک شخص عطر کی شیشی جیب میں رکھتا ہے اور تسبیح بھی رکھتا ہے، کچھ عطر کی خوشبو سے وہ تسبیح میں اس کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی گندی چیز پیاز لہسن لیے ہو جیب میں اور اسی میں تسبیح ڈالے گی، کچھ دیر کے بعد جب تسبیح وہ نکلے گی تسبیح تو اس میں پیاز اور لہسن کی بدبو شامل ہوگی، صحبت کا یہ اثر ہوگا. اسی لیے اپنے اکابر پر اعتماد کرو، اپنے اکابر پر اعتماد کرو کہ کن کن لوگوں نے خدا کو پایا. اہل شک اور اہل شبہ میں اگر ان کے پاس بیٹھو گے یا ان کی کتابیں پڑھو گے تو شک و شبہ کی کینسر تمہیں بھی پیدا ہو جائے گا. یہ دیکھو کہ ہزاروں سال ہو گئے اولیاء اللہ کو پیدا ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اور بڑے بڑے ہمارے اکابر, ان کو دیکھو کہ ان کی زندگیاں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کا پھل کھایا. ان کی راتوں کو تہجد میں ان کا رونا, ان اللہ کی محبت کے پھل کھا رہے ہیں یہ لوگ اولیاء اللہ, اور تم شک اور شبہ کے کانٹے کے دل میں گھسیڑ رہے ہیں. ارے خارستان والوں سے دوستی مت کرو, اہل خار سے کانٹوں کے پاس مت بیٹھو, پھولوں کے پاس بیٹھو. یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے پھول ہیں, ان کے پاس بیٹھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ثقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے اور قلب کا مزاج بدل جاتا ہے. مقبول دل ہیں وہ مقبول اللہ کے, ان کا قلب بھی مقبول ہے, قالب بھی مقبول ہے, کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے اور جسم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہیں. دل بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے خدا کو, قلباً و خالباً دونوں طرح عاشق ہیں اللہ تعالیٰ, اور دونوں جہان دیتے ہیں دوستو, دونوں جہان دیتے ہیں, ان کی قیمت کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے. اگر کوئی صاحب نسبت اور خدا کا عاشق ہے, اس کو دونوں جہان کوئی پیش کر دے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی یاد کو اس سے زیادہ قیمتی سمجھے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرامیں تم سے کیا لی جائے گی, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرامیں تم سے کیا لی جائے گی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو میں نے دیکھا حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. یہ حضرات اپنے علم کے اور مطالعے کے, اور ان کی شہرت بھی تھی شرق اوسط میں, یعنی مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں, خطبات مدراس کے بعد اور سید صاحب چمک گئے. کبھی خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے حکیم الامت تھانوی کو, یہ مولوی مسعود علی ندوی, کہ دونوں شیولی مندر میں بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے تھے. بعض لوگوں کو تبصرے ہی میں مزہ آتا ہے, تنقیدات کا محکمہ ان کے پاس ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ جس کا ہے تنقیدات کا محکمہ, اس میں بھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں, اس میں بھی ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, لیکن ان کو تنقید ہی ملتی ہے ان کی قسمت میں. اور ایک محکمہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے گلستہ کے پھولوں میں رہنا, اور اللہ تعالیٰ کے قرب محبت اور تہجد و مناجات کے پھل کھانا. وہ شک و شبہ کی بات ہی نہیں جانتے کہ کہاں ہے, شک کس کو کہتے ہیں, شبہ کس کو کہتے ہیں. وہ اس دریا کے معنی میں ہے جس کے اندر لبالب پانی بھرا ہوا ہے, ان کو پانی میں شک نہیں ہو سکتا چاہے تم لاکھ سر پٹک دو. سمجھا, لاکھ اہل شک ان کو چاہیں کہ ہم ان کو متزلزل کر دیں, ان کے تو دریا میں, ان کے دریا میں پانی لبالب بہ رہا ہے, وہ کیسے کر سکتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن کے لیے اللہ کے قرب کے پانی سے محروم کر دیے گئے, کسی عجب کبر سے, اشعار مثنوی سے, یا کچھ لوگوں کے تعظیم و تکریم سے. اللہ تعالیٰ کی تربیت ہوتی ہے کبھی کبھی, قبض تاریخ کر دیتے ہیں, اس کا نام قبض ہے, جس میں عبادت میں جی نہیں لگتا. اس وقت میں علماء نے لکھا ہے, بزرگوں نے فرمایا کہ جب جی نہ لگے تو سمجھ لو کسی گناہ کی سزا ہے, استغفار و توبہ کرو اور زبردستی کام کرو, تنخواہ اجرت ڈبل مل جائے گی, اجرت ضرور ملے گی. جیسے دنیا میں کسی کا دل نہ چاہے اور جا کے کام کرتا ہے تو تنخواہ ملتی کہ نہیں ملتی, ایسے ہی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا قلب میں اللہ تعالیٰ کی وہ لذت اور وہ مٹھاس نہیں مل رہی, بہت تڑپ گئے, تڑپ گئے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب تھا جو اللہ والا تھا, ہر وقت خدا کی یاد میں اور ان کی یاد کی مٹھاس میں مست رہتا تھا. کوئی غلطی اس سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے, انسانی تو ہے, خطا کا مجموعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا قرب و عبادت کی مٹھاس چھین لیا. اب وہ جنگل میں رو رہا ہے, تڑپ رہا, اللہ نے کیا ہو گیا, میرے دل کا تو ستیاناش ہو گیا, اس وقت رحم کر دیجیے ہمارے دل پر. تو اپنی زندگی کی بے کیفی کو وہ اپنی پوروی زبان میں کہتا تھا کہ دلیا بنا بھتوا اداس موری سجن. سجن کہتے ہیں پورب کی زبان میں محبوب کو, اور دال کو دلیا کہتے ہیں, اور بھتوا بھات کو چاول کو کہتے ہیں. وہاں فائدہ ہر چیز کو, ششنوا جلسوا زبان ہے. تو اس نے, اس مجذوب نے رونا شروع کر دیا, اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے خدا, میری زندگی کا دال ہے, دال کے بغیر میرا بھات یعنی چاول اداس پڑا, یعنی میری زندگی بالکل اداس بے کیف. دیکھیے سالن نہ ملے, خالی چاول ابلا ہوا دے دیا جائے, چاول ابال کر دے دو کسی کو, سالن نہ دو, شوربہ نہیں, دال نہیں, کچھ نہیں, آپ بتاؤ چاول کیسے خالی خالی پھیکا پھیکا اترتا ہے؟ پریشانی ہوتی ہی نہیں ہوتی. تو جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی ہوتی زندگی کا یہی اثر ہوتا ہے, زندگی کا یہی اثر ہوتا ہے. معرومی کو بھی یہ حالت پیش آئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور استغفار و توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رشبرا روز محجوری مدے, اے خدا جلال الدین نے راتوں کو آپ کو یاد کیا ہے, آپ اسے جدائی کا دن دکھا رہے ہیں جو یا تو راتوں کا آپ کا دوست رہ چکا ہے. یار شب ہے, اپنے وہ کہہ رہے ہیں میں یار شب ہوں آپ کا, میں نے آدھی رات کو اٹھ کر آپ کی عبادت کی ہے اور سالہ سال برسا برس یار شبرا روز محضوری مدن, اپنے راتوں کے دوست کو آپ جدائی کا دن نہ دکھائیے. جانے قربت دیدہ رات دوری مدے, جس جان نے آپ کے قربت کا مزہ قرب کا چکھ لیا اس کو دوری کا عذاب نہ دیجیے. جانے قربت دیدہ, وہ جان جو اللہ کے قرب کو دیکھ لے. سبحان اللہ, کیا کلام ہے, دیکھو ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو اللہ سے واصل ہیں ان کے کلام میں وصل و قرب کی خوشبو ملتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اہل یقین اور اہل اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہو رہا ہے. ان کی باتوں سے فیض ہوتا ہے اور دل اللہ والا بنتا چلا جاتا ہے. خواجہ صاحب نے ایسے تھوڑی فرمایا تھا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی باتوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہاں آرمی فرماتے ہیں دیکھو رات میں بارش ہوئی, سب سو رہے ہیں, کسی کو نے بارش کو نہیں دیکھا, لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو سارے پتے دھلے ہوئے, سب کے چہرے, جتنے پھول جتنے پتے جتنے پودے جتنے درخت کی سبزیاں لہرا رہی, اور تو سمجھ جاتا ہے کہ بارش ہوئی. تازگی ہر گلستان جمیل, ہر خوش خوبصورت باغوں کی تازگی یہ دلیل ہے. ہفت بر باران پنہانی دلیل, پنہانی بارش پوشیدہ جو رات ہوئی ہے, ہم سو رہے تھے مگر سفر کہتا بھائی بارش ہوئی ہے, ضرور ہوئی. تو مارا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے, شگفتہ خوشبودار دھلے ہوئے پتے پودے جیسے ہوتے ہیں. اس کو سن کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ان کے دل پر بارش ہوتی ہے, وہ دلیل بن جاتی ہے کہ ضرور ان کے قلب پر بارش ہوتی ہے. لہذا معروم نے اللہ تعالیٰ سے رونا شروع کر دیا اور یہ کام جو ہے واقعی فرمایا کہ دیکھو خدا زور سے نہیں ملتا, زاری سے ملتا ہے, طاقت سے نہیں پا سکتے ان کو کیونکہ تم ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے, تم ان کے سامنے ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہو, کیا زور دکھاؤ گے ان کو؟ زور راہ کو گزار, ارے طاقتوں سے باز آ جاؤ, زاری راہ بگیر رونا شروع کر دو. ان کو یہی پسند ہے بندگی میں, زاری راہ بگیر رحم سوئے زاری آئے دے فقیر, ان کی رحمت رونے والوں کی طرف دوڑتی. لہذا مولانا رومی نے فرمایا کہ جب پھر دوبارہ قبض دور ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا دریا جاری کر دیا دل سے, تب فرمایا اس وقت کا کلام سنی جب وہ قبض ٹوٹا. قبض سے مراد یہ قبض نہیں بھائی جسمانی, بطن والا نہیں, باطن والا, پیٹ والا نہیں, وہ روح ہو قلب پر اثر ہوتا. تب حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعد آمد آب من درجو من, بعد آمد آب من, میرا پانی میری نہر دریا میں پھر آ گیا. بعض آمد آب من درجو من, میرے خشک دریا میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا پانی بھیج دیا, دل میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اور بعض آمد شاہ من در کو من, اور میرا شاہ میری گلی میں پھر آ گیا, دل کی گلیوں میں, گوشے قلب میں. بعض آمد شاہ من در کو من, شاہ من یہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام لینے کا حکم ہمیں کیوں دیا, فرماتے ہیں اذکر اللہ شاہ ما دستور داد, میرے شاہ نے ہمیں اذکر اللہ کا حکم قرآن میں نازل کر کے ہمیں اپنی یاد کا دستور نازل کر دیا کہ ہم کو یاد کرو. اذکر اللہ شاہ ما دستور داد, شاہ ما, ہمارے شاہ نے اذکر اللہ کی آیت نازل کر دی, دستور عطا فرمایا کہ ہمیں یاد کرو. یہ ایک دستور ہے, محبت کے حقوق ہے. وہ کیا محبت ہے جس میں یاد ہی نہ کوئی کرے؟ دنیا میں بھی آپ شکایت کرتے ہیں, ارے میاں بس آپ تو جب آنکھیں ملتی ہیں دو چار, جب آنکھیں چار ہوتی ہیں آئیے مزاج شریف, بعد میں تم بالکل بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ شکایت نہیں ہوگی, ہر وقت کلمے اور زوردار اذانیں ہو رہی ہیں مگر بعد میں دیکھتے ہو تم دفتروں میں اور بازاروں میں جا کر مجھے بالکل بھول جاتے ہو, سب کام خلاف شریعت کرتے ہو. تو فرمایا اس کو اللہ شاہد ما دستور دار, اللہ تعالیٰ مرادی مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا حکم نازل کر کے ہمیں دستور دے دیا کہ یاد کرو مجھے. کیوں دیا, کیا راز ہے؟ اندر آتش تھی مجھ کو آگ میں, ہم لوگوں کو جلتے دیکھا شہوت کی آگ میں, برے برے خواہشات کی آگ میں ہماری روح کو جلتے ہوئے دیکھا. کوئی غصے میں جل رہا ہے, کوئی شہوت میں جل رہا ہے, کوئی حسد میں جل رہا ہے, اور ساری دنیا اس کے علاج سے, اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں. کسی کے اندر حسد کی بیماری ہو کیا کیا کون سا کیپسول دے گا ڈاکٹر؟ اندر آتش دید مجھ کو آگ میں جلتے دیکھا, وہ مارا نور داد اور ہم کو نور عطا کیا. یہ وہ نور ہے کہ دوزخ میں جس وقت اس کا پیٹ اللہ پوچھیں گے حل امتلا کی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی حلمی مزید کچھ مجھے اور ہے, ابھی پیٹ نہیں بھرا. تو جنت میں یہی کہے گی تو وہاں تو ایک مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈال دیں گے. مولانا گنگوہی نے جب یہ حدیث پڑھائی تو ایک طالب علم نے کہا کہ وہ لوگ تو بڑے مزے میں رہیں گے, نہ روزہ نہ نماز, وہیں پیدا کر کے اللہ نے ان کا جنت میں بھیج دیں گے. تو حضرت نے ہنس کر فرمایا بیوقوف, تو جیسا بیوقوف تو شاید ہی کوئی, ارے ان کو کیا مزہ جنت میں آئے گا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا, جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی, جنہوں نے اللہ کے راستے میں کچھ تکلیف نہیں اٹھائی, وہ کیا جانے مزہ, بس ایسے ہی رہے, پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. جنت میں پہنچ گئے مزہ ہم لوگوں کو آئے گا. فرمایا مزہ ان کو آئے گا جو خدا کے راستے یہاں دنیا میں آئے, مجاہدے کیے, کہیں عورتیں نظر آ رہی ہیں وہاں نظر بچا رہے ہیں, کہیں کچھ جو ہے ہر وقت یا تعلقات میں چکڑے ہوئے بھی اور خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے. وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اختراف سے غافل نہیں. یہ ہے تو اصل مولانا اسد اللہ کا شعر مگر میرا کافی ابھی فٹ پہ رہتا ہے, لیکن دیانتن بتا دیتا ہوں کہ میرا شعر نہیں ہے, شعر مولانا اسد اللہ صاحب مظاہر العلوم میں محدث کے سامنے پور ان کا شعر. وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اثرات سے غافل نہیں. اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے, 14 ابن بہت بڑے 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے, حضرت ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے دو وجہ سے افضل ہے, کہ فرشتے خدا کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں اور یہ بغیر دیکھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. دوسرے کی فرشتوں کو کوئی مشغولی نہیں, نمک تیل لکڑی کی فکر نہیں, ہم لوگوں کو ہزاروں فکروں میں ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے اندر آتش دی مجھ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا اور اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دے. اب ایک شخص ہے حسد میں, اس کا بھائی بڑا آدمی بن گیا, وہ بیچارہ غریب ہے, اب اس کے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے, بھائی کے کپڑے ٹوٹا کار پر لڑکے جلے جا رہے, تانے بھی دیتے ہیں اکثر بددین لوگ جن کو اللہ کی محبت نہیں, اپنے غریب خاندان والوں کو حقیر بھی سمجھا, تانا بھی دے دیتے ہیں, ارے کیا تم بیچتے ہو, تمہاری کیا حقیقت ہے, دیکھو ہمارے باپ کے پاس یہ ہے اور یہ ہے. حالانکہ سگے بھائی دونوں ایک ہی دادا ایک ہیں, کبھی دادا ایک ہیں کبھی بابا ایک, حسد کے مارے جل کے خاک پر حسد. بتاؤ اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی دنیا کا سائنسداں ہمیں بتا دے اس کا کیا علاج ہے؟ اور کوئی ایکس رے حسد کو نہیں افس کر سکتا, ایکس رے لگا کے دیکھ لو ڈاکٹروں کو پتا نہیں چل سکتا کہ کیا ہے اس میں, لیکن حدیث میں اس کا علاج آ گیا, علماء کرام نے اس کے روحانی علاج اس کا بتایا. ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ مجھے اپنے فلاں رشتہ دار پر حسد ہے اور ہر اس کو دیکھ کر میرا دل اتنا دھڑکتا ہے کہ مال کا ہارٹ فیل ہو جائے گا, اتنا غصہ آتا ہے اس کو دیکھ کر, سخت جلن ہوتی ہے دل میں, آگ لگی رہتی ہے. تو حضرت نے لکھا کہ اچھا علاج لکھتا ہوں مگر ہے کڑوا, مگر کنین جو ہے ملیریا اتارتا ہے, لہذا اس کو عمل کرو. حضرت نے لکھا ان کے لیے روزانہ دعائیں مانگو جس پر تم کو حسد ہے, ایک بار. نمبر دو کبھی کبھی ان کو چائے پر بلا لیا کرو, دو نسخہ ہو گیا. نمبر تین کبھی معمولی سا کچھ ہدیہ بھی دے دیا کرو, تین نسخہ ہو گیا. نمبر چار جب سفر پر جاؤ تو ان سے مل کے جاؤ. نمبر پانچ جب آؤ تو کچھ وہاں سے بھی ہدیہ لے آؤ, کہیں معمولی سا صحیح ہے, کوئی چاہے 2-4 روپئے کا صحیح, کوئی چیز ان کے بچوں کے لیے تاخیر لے لیا. پانچ نمبر ہو گیا, چار کے پانچ پانچ ہو گیا. اور نمبر چھ یہ ہے کہ اپنی مجلس میں کبھی ان کی غیبت مت کرو, کوئی نہ کوئی بھلائی بیان, اس لیے کہ ہر انسان کوئی ایک آدھ خوبی تو ہوتی ہے, سمجھا؟ اور اس ان کی کچھ تعریف بیان کر دیا تو اس طریقے سے. اور سات باتیں تھیں اسی قسم کی. بہرحال کچھ دن کے بعد لکھا کہ حضرت وہ ان سا اب جلن نہیں ہوتی. فرمایا حضرت نے کہ اور اس پر عمل کرو. اس کے بعد کچھ دن کے بعد فرمایا انہوں نے لکھا کہ حضرت اب تو بجائے جلن کے ان کو دیکھ کر محبت معلوم ہوتی, بغیر ان کے ہم کو چین نہیں آتا, اب تو میں روزانہ ان سے ملتا ہوں. دیکھا آپ نے کہاں حسد کی آگ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کے انجیکشن لگوا لیتے, میں دیکھتا کہ کیسے حسد دور ہوتا ہے. یہ ہے اللہ والے. لکھنؤ سے ایک صاحب نے لکھا کہ ہم کو غصے کی بہت بیماری ہے. انوار بک ڈپو لکھنؤ میں ایک اردو مینا بازار میں ایک دکان تھی, وہ حضرت سے تعلق رکھتے تھے. مولوی محمد حسین نام تھا ان کا, میرے یہاں بھی آیا کرتے تھے حسین اقبال میں بھی. تو جن صاحب کو غصہ بہت آتا تھا, حضرت نے ان کو لکھا کہ تم انوار بک ڈپو دکان ہے وہاں جا کر ایک مولوی صاحب ہے ان کا نام مولوی محمد حسین ہے ان کے پاس بیٹھ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں میں روزانہ جانے لگا, عصر سے مغرب تک روزانہ بیٹھتا تھا. وہ اپنا مولوی صاحب جو تھے کتاب گاہک آیا, کتاب بنڈل ونڈل باندھا, پارسل لیے, وہ سوچنے لگے. ان کو ہم نے بتایا بھی نہیں کہ ہم غصہ دور کرنے آتے ہیں تمہارے پاس, کیونکہ اگر وہ بتاتے تو پھر وہ قرآن شریف کی آیتیں سناتے یا حدیث سناتے. یہ بھی تھے ہوشیار آدمی, کہیں بھائی ایسے ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمارا غصہ دور ہوتا ہے. بالکل چھپا کے رکھا دل میں. ایک مہینے دو مہینے کے بعد دیکھا تو غصہ خود بخود پارا کم ہوتا چلا گیا, قوت برداشت. اب لوگ ان سے کچھ چھیڑ بھی دیتے ہیں تو بھی برداشت, غصہ انتقام نہیں, گالی نہیں, کوئی وہ بات نہیں. اس مزاج میں برداشت کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, غصہ ٹھنڈا ہو تو معتدل ہوتا جا رہا. لیکن اس کے معتدل کے معنی نہیں جہاں ضرورت ہو وہاں بھی غصہ نہ کرو, یہ نہ سمجھ لے کوئی. جہاں ضرورت ہو, ابھی ایک شخص کو ہم استاد رکھ دیں اپنے مدرسے میں اور صحیح کام نہ کرے, پڑھائی نہیں ہمارے بچوں کو اور تنخواہ لے رہا ہے, تو ہمیں تو بھائی اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرنا پڑے گا. لیکن کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو کسی وقت بزرگوں نے فرمایا تھوڑا سا دل بھی خوش کر دیں اس کو. خواجہ صاحب کو حضرت نے ڈانٹا, اللہ والے بھی ڈانٹتے ہیں تو اصلاح کے لیے ڈانٹتے ہیں. ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد سب لوگ سمجھے ہاں ہاں, تو آپ خواجہ صاحب خود ڈانٹے رہتے. پھر حضرت نے اثر کے بعد فرمایا خواجہ صاحب میرے ساتھ ٹہلنے چلیں گے آپ. ایک میل ٹہلنے چلے جاتے تھے, وہ خانقاہ سے ادھر جنگل تھا, سب لوگوں اب اشش رش کر رہے ہیں. پھر خواجہ صاحب کے سامنے فرمایا کہ چونکہ میرے ڈانٹنے سے تھوڑی سی آتی وہ ہوئی, یہ لوگ مذاق ہنسے نہیں کہیں تمہارے اوپر, اس لیے میں نے آپ کی عزت بہانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جایا. خوشی کتنی بڑی غلطی ہے, جہاں مٹانے کا خانقاہ کے نفس کو مٹانے کے لیے وہاں لوگوں نے فرمایا کی, نام نہیں لکھا, لکھا فرمایا کی, اور باتیں نہیں کی تھی سب, کوئی بات نہیں آ گئی تو اس کو لکھا فرمایا کی. جیسے آج کل مجھے بعضے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا غریب خانہ کہاں پر ہے اور آپ میرے دولت خانے پر کب حاضر ہوں گے اور میں آپ کے غریب خانے پر کب تشریف لاؤں گا. مطلب مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کیا ہیں, ایم اے ہیں, ایم اے سے کچھ ڈگری ہے ان کی, ایم اے تو ایم اے ہیں, بی کام بی اے ہیں, کوئی کچھ تو پوچھتے ہیں جناب کا غریب خانہ ہے, میں آپ کے غریب خانے پر کب تشریف لاؤں گا اور میرے دولت خانے پر آپ کب حاضر ہوں گے. آپ بتلائیے اردو کی بات یوں ہو رہی. مولانا عبد المجید صاحب کو پھر حضرت نے ڈانٹ لگائی, سمجھا گئی دیکھو اپنے لیے لفظ فرمانا تو نفس تمہارے اندر بہت بڑا عجیب رہے, لہذا خبردار کہتے ہیں ان کو مجلس میں آنا بات کرنا سب بند کر دیا اور سر کوئی بھی ان سے بات نہ کرے, سارے خان صاحب ان سے بات ہی نہیں کرتے. یہ بھی سنت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ سے 50 دن تک نہیں بولے, اصلاح و تربیت کے لیے شیخ عمر ربی کو آفا کرے. لہذا جب وہ حضرت نے پھر دیکھ لیا اور جب ان کا کام کیا تھا, پان تو نہیں چھوڑا, پان کے بغیر پان والوں کی گزر نہیں, کھانا چھوڑ دیا, نہ کھانا کھاتے ہیں, بالکل سوکھنے لگے گا, رونا ہر وقت رونا. مگر چلے ان کا بیان ہے کہ میں پان نہیں چھوڑ سکا, پان سے عادت ایسی ہوتی. آخر میں پتا چل گیا حضرت کو, اللہ والوں کے دل میں معافی آ جاتی جب وہ خوش ہو جاتے ہیں, جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو سبھی خوش ہو جاتے ہیں. بس سن لیا ہے دوست, جب ایام بھلے آئیں گے گھات ملنے کے وہ خدا آتے ہی بتلائیں گے. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر طرف سے بس اللہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش کر دیتے ہیں. بلایا کہ بھائی اب مجھے پتا چل گیا کہ تم بہت رو رہے ہو اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت نے دیکھ لیا اپنی فراست سے کہ نفس مٹ گیا. عصر کے وقت میں حضرت نے فرمایا اچھا, سوچا ان کی تو کافی آپریشن کے بعد مرہم بھی رکھتے ہیں حضرت. عصر کی نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیا حضرت نے. حضرت نے آج آپ نماز پڑھائیں گے. جب وہ کھڑے ہو گئے امامت کے لیے اب ساری خانقاہ میں ہلچل میں تھے، جہاں سے سلیمان نبی بڑے مناظر احمد عثمانی بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں آج کیا اتنے نوازے جا رہے ہیں، لیکن وہی جو ڈانٹ پڑی تھی بعد میں حضرت حضرات عزت بھی دیکھیں تاکہ ان کو کوئی حقیق نہ سمجھے، اب آگے بیٹھ کر کھڑا کر دیا سب کے وقت حضرت نے اپنی امامے کو اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا اور وہ ساری نوازیں روتے رہے اتنی نوازش اللہ والے کی ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا، مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا، شیشے میں جب وہ ظالم میں تو نے بھری ہوگی ایسی عنایت جس پر ہو کیا حال ہو، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ساری کتابیں ایک طرف اور ان حکیم الامت اور بزرگوں کا یہ نسخہ ایک طرف، علاج اس کو کہتے ہیں، علاج اس کو کہتے ہیں، بعض وقت میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کا کیا علاج ہے۔ ایک صاحب نے لکھا میرے اندر بہت تکبر ہے، اور وہ بھی خاص آپ تھے اس طرف یو پی کے خاص آپ تھے، اور انہوں نے لکھا مجھے سخت تکبر ہے، میں جو بہت ہی یعنی بڑا آدمی اپنے کو معلوم ہوتا ہوں، اس کا کیا علاج ہے۔ حضرت نے لکھا کہ یہی جملہ تو آپ 15 خط میں لکھیں گے ہر 15 دن پر، مہینے میں 2 خط لکھی یہی لکھ دیا کہ یہ میرے اندر تکبر ہے اور میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہوں۔ وہ ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اسی لکھنے سے بس نفس ذبح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 15 خط کے بعد میرا مرض ہی غائب ہو گیا، سب سے زیادہ میں حقیر معلوم ہونے لگا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یہ کیسے پیدا ہوگی، کیا پتا ہے کہ ہم وہاں کا کیا حال ہوا، ہمارا کیسے ہم اپنے کو کیا سمجھ۔ ایک صاحب کو اور میں نے دیکھا اور پھول پور گئے تھے وہ، اور آدمی کے اوپر لگ کے ٹانگیں بیکار، اور بڈھے آدمی 60 سال 70 سال کی عمر، دیکھا تو جلسہ سالانہ تھا سرائمیر میں مطلب سے بیت الم پر، وہ لدے ہوئے ایک صاحب کے پیٹھ پر چلے آ رہے، حضرت نے فرمایا آپ کون ہیں، کہا میں آپ کا پیر بھائی، میں بھی حکیم الامت سے بیت ہوں، حضرت نے بہت خوشی سے ان سے مسافہ کیا، تو میں آپ اپنا تعارف کرائیے، ان کا صاحب تعارف میرا کتابوں میں ہے، مولانا بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے پڑھا ہوا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے عیسائی ہونے کا دل چاہتا ہے اور وہ سسا آتا ہے، تو حضرت 2-3 دفعہ یہ مرض پیش کیا، حضرت نے کچھ سمجھایا، میں نے پھر کہا یہ تو وہ سزا ہمارا نہیں جا رہا ہے، اب میں عیسائی ہو جاؤں گا، 3-4 دفعہ تو حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی، اور 3 دفعے کے بعد پھر جب میں گیا تو حضرت نے ایک تماشا مجھ کو مارا اور اتنا کش کے مارا کہ پوری خانقاہ میں اس کی آواز دیں گی، اور فرمایا جا کم وقت خدا عیسائی، تجھے خدا تعالیٰ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو خدا کا محتاج ہے، دیکھ اللہ اور سمت ہے شان، سمت کے معنی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، میں آپ کو وہ چیز پیش کر رہا ہوں، ایک صحابی نے جو اس کی بیان کی، ظاہر صحابی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علامہ علوسی نے تفسیر الوانی کے اندر لکھتے ہیں کہ سمت کس کو کہتے ہیں، اللہ اور سمت ہے نا سورہ اخلاص میں، سمت کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ فی تفسیر سمت، یعنی تفسیر سمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمت وہ ذات ہے المستغنی عن کل احد، جو ساری کائنات سے مستغنی ہو، المحتاج الیہ کل احد، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو، جو خود ساری کائنات سے مستغنی ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو، المستغنی عن کل احد، مستغنی ہر ایک سے ہے، اور المحتاج الیہ کل احد، اور ہر شخص ان کا محتاج ہے، اس میں ملفوظات میں لکھا تھا، میں نے بھی پڑھا تھا، میں نے دیکھا نہیں کس کا واقعہ، اس میں لکھا تھا کہ اس شخص نے اقرار کر دیا کہ حضرت وسوسہ، اس کے بعد عیسائی ہونے کا وسوسہ ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے ترسے سے غائب ہوتی، سمجھا، اب اس محاورے کو کوئی ہم سے پوچھے کہ صاحب میں نے تو کبھی گدھے پر سنگ نہیں دیکھے، ایک صاحب نے کہا آسمان اور زمین کو تم نے ملا دیا اتنا زور سے کیوں بولتے ہو، صاحب ہمیں تو نہیں ملا ہے، بہت فاصلہ ہے، محاورات کو محاورے سے سمجھیں، ایک صاحب ہیں آپ کے یہاں ایم ایس سی، نام بھی بتایا دیتا ہوں، سلیم الحق ہیں، آج سے 10-12 سال پہلے میرا حیدرآباد میں نواز ہوا، اس میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ کبھی کبھی مجاہدہ ایسا پیش آتا ہے کہ کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، یعنی اب جیسے کوئی عورت آ رہی ہو، آدمی بھی عاشق مزاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے نگاہ بچانے میں اس کو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اسی لیے اجر بھی زیادہ ہے، اتنا اجر ہے کہ ایمان کی مٹھاس دینے کا وعدہ ہے، لہذا بعد واز کے انہوں نے مجھ سے پوچھا ایم اے سائنس سے ایم اے کیے ہوئے کہ حضرت جی کلیجہ منہ کو کیسے آتا ہے، اس ظالم نے سمجھا واقعی اکھڑ کر کے منہ میں آ جاتا ہے،
تو میں نے کہا انیا تم نے کیسے سائنس پاس کیسے تم نے پاس کر لیا جب تمہارا یہ اردو پڑھنے کا یہ حال ہے. معلوم ہے اردو کا محاورے سے واقف نہیں, تو اس لیے کلام کو سمجھنے کے لیے اس زبان کا محاورہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لغت سے جو حل کرے گا تو گمراہی پڑ جائے. آج قرآن شریف کو ہاتھ پروفیسر حل کرنے کے لیے تیار ہے لغت سے. جب تک کہ صحابہ کے زمانے کے محاورات کا علم نہیں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا علم نہیں ہوگا کیا قرآن سمجھ سکتے ہو. اب دیکھو ون نظم و شجر و یسجدان, ون نظم و شجر و یسجدان, نظم کے معنی دیکھ لو. ساری دنیا کی لغت میں لکھا ستارہ اور شجر سے ملا شجر, دونوں سجدہ کرتے ہیں. اب کوئی کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا دونوں کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نظم سکے معنی یہاں وہ پودے ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں اور شجر سے ملا جو تنے والے ہیں. نبات الذی لیس لہ ساق, یہ ہیں جس میں کوئی تنا نہ ہو, یہ ان کو نظم کہتے ہیں. اور جن کے تنے ہوتے ہیں ان کو شجر کہتے ہیں. سجدہ کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں سجدہ سے مراد المراد بسجودہما انقیادہما. مراد سجدہ کرنے سے یہ ہے کہ یہ مسخر اور فرما بردار ہے. اللہ نے جس کو سیب پیدا کرنے کے لیے سیب کے درخت سے آم نہیں پیدا ہو سکتا, یہ ہے ان سجدے کے معنی. انقیاد اطاعت اور فرما برداری مراد ہے. یعنی جس کام جس جو درخت جس جامن کے لیے ہے تو اس میں آم نہیں ہوگا. جو پودے اللہ نے جس مقصد کے لیے اس سے وہی پھل پیدا ہوگا. انقیاد و ہما المراد بے سجود ہما انقیاد و ہما, مراد ان کی سجدوں سے ان کا مذکر ہونا ہے. فرما برداری ہے, اطاعت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سیب کے لیے پیدا کیا وہ سیب ہی اگائے گا, سیب ہی پھیلے گا. انگور سے ناشپاتی نہیں لے سکتے ہو. ہر درخت کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہے اس مقصد میں مذکر اور مطیع فرما بردار ہے. بتاؤ جب میں نے بنگلہ دیش میں جگہ بیان کیا تو وہاں کے علماء ارے صاحب اس قدر خوش ہوئے, کہنے کہ صاحب واقعی بہت ہی, میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت تو بھائی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد میں فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو آزمودم مقل دور اندیشرا, میں نے آپ لوگ کو بہت آزمایا, بعد ازیں دیوانہ سازم خیشرا, لوٹ آئے. دیکھو دیوانہ بننے سے صحابہ سب کے سب دیوانے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق تھے. یعنی عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی جن کے بارے میں صاحب مرقات ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ افضل الصحابتی بعد خلفاء راشدین عبداللہ ابن مسعود, چاروں خلیفہ کے بعد ان کا درجہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا. جو کان ایس بہو بن نبی, یعنی ان کی شکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی. محدثین لکھتے ہیں, میں عربی کی عبارت اس لیے نقل کر دیتا ہوں تاکہ مولوی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی عالم ہیں مفتی وجی صاحب کے صاحبزادے ہیں. محدثین لکھتے ہیں صحابہ کے حالات میں کان ایش ہو عبداللہ ابن مسعود کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی. اور بہت بڑے صحابی فقیہ صحابی, ان پر اللہ تعالیٰ مفتی تھے اپنے وقت کے. اور ان کا دیکھ لو حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے اور خطبہ ہو رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں کچھ, تو مسجد میں جو کھڑے تھے ان کے لیے آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود جہاں جوتیاں اتارا تھا صحابہ نے وہیں بیٹھ گئے. یہ نہیں سوچا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھے, دروازے ہی پر بیٹھ گئے. یہاں تک کہ آپ کی نظر مبارک ان پر پڑ گئی. فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم اندر آ جائیے, آپ اندر آ جائیے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو یہاں کھڑے تھے مسجد نبوی میں ان کو ہم نے بیٹھنے کی ہدایت دی, یہ تھوڑی کہ تم جوتوں میں بیٹھ جاؤ. محدثین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے شرف اور ان کی فضیلت اس سے کتنی بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوتوں میں بیٹھنے میں زیادہ دیر نہیں فوراً بلا لیا. اس سے ان کا محبوبیت اور ان کا درجہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں کیا درجہ تھا. تو یہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, دیکھو اب عشق و مستی کی بات سن لو, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب منزل صرف دیوانے گئے, اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے, آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. سمجھا نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سنا کہ دیکھو والذین آمنوا اشد حبا للہ, محبت بہت شدید کرو ہمارے ساتھ تب کام بنے گا. جان کی بازی لگا سکو, اگر ہم جان مانگے تو جان دے دیں, یہ جذبہ ہونا چاہیے. جس نے جان دی اس پر دینے میں کیوں ڈرے ہو؟ جس نے ہمیں جان عطا فرمائی ان پر جان فدا کرنے کے لیے تو تلاش کرو, راستے تلاش کرو. لیکن یہ محبت ہے, یہ ایمان اور یقین کا یہ مقام ان لوگوں کی ڈیوٹیوں سے ملتا ہے جن کے قلب میں جان دینے کے یہ جذبات اور اس درجے کا ان کا ایمان ہوتا ہے، جو اس عالم میں ہر ذرے سے خدائے تعالیٰ کی خوشبو پا رہے ہیں، جو آسمان اور زمین اور چاند و سورج کو ہر وقت دیکھ کر کے اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جنت میں قیامت کے دن جب دوزخ دیکھ لوں گا، جنت دیکھ لوں گا اور محشر دیکھ لوں گا، تو مزدد تو یقیناً ہمارا یقین کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اس اتنا ہی یقین دنیا میں حاصل ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں تو پھیل اتنا ہی یقین ہم کو دنیا میں حاصل، یہ یقین بڑھ حاصل ہوتا ہے اہل یقین سے. تو یہ خلاصہ یہی ہے کہ صحبت دین صحبت سے پھیلا. لکھنؤ میں ایک عالم کو اعتراض تھا اس پر، کیا ضرورت ہے ہم کتابوں کے مطالعے سے کیوں نہیں ولی اللہ بن سکتے؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ مولانا آپ کو صحبت کے غیر مفید ہونے میں، یعنی مفید ہونے میں شبہ ہے، تو آپ صحابی بن جائیے. انہوں نے کہا تھا صحابی تو وہی ہو سکتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. اچھا جناب آپ صحابی نہ بنیے، تابعی بن جائیے. صاحب تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی صحبت اٹھائی ہو. اچھا جناب آپ تبا تابعین ہو جائیے. صاحب تبا تابعین تو وہ جو تابعی کی صحبت اٹھائے. تو بس اس کے بعد مولانا صاحب نے ہاتھ جوڑا کہا حضرت سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی کے لفظ سے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا نام صحابی رکھا. اور بھی نام ہو سکتے لیکن صحابی کا نام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو راستہ دکھا دیا کہ دین صحبت سے ملتا ہے، دین چلا ہی ہے صحبت سے. اکبر الہ آبادی کو اللہ جزائے خیر دے، حکیم الامت مست ہو کر ان کا شعر پڑھا کرتے تھے. اکبر صاحب معمولی آدمی نہیں تھے، تعجب گزار آدمی تھے. فرماتے تھے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ملا علی قاری نے اس پر مشکات کی، 11 جلدوں کی شرح لکھنے والا عظیم محدث، اس نے کہا حدیث وہ حدیث جہاں لکھا ہے کہ نظر برحق ہے لگ جاتی، لہذا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ یہ پڑھ کر کے دم کرو. اپنے دونوں نواسوں پر بھی دم کیا کرتے تھے ایک دعا، اور وہ دعا وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں پر بھی دعا کرتے تھے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وحامہ وعین اللامہ، اور نظر لگانے والی آنکھ کے شرط میں سنا چاہتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر اس کو دم کیا کرتے تھے، اور یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو دم کر رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے. تو اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ کیوں صاحب؟ یعنی عجیب معاملہ، جمال گوٹا تو اپنا اثر دکھا لے اور وٹامن بی نہ کرے کچھ کام، وٹامن سی نہ کرے کچھ کام، یہ پھلوں کے رس اور مرغی کا سوپ کام نہ دکھائے اپنا. اچھی نظر، بری غذا تو آپ کو نقصان پہنچا دے، بری غذا مضر غذا تو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا دے، اور اللہ والوں کی صحبت کی باتیں، اچھی غذا جو ہے وہ آپ کو طاقتور اور تگڑا نہ کرے. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ چنڈو جام میں مجھے تمام ایم ایس سی اور سائنسدان لوگوں نے، جو نباتات کے ماہرین ہیں، انہوں نے دکھایا، صاحب دیکھیے یہ دیسی آم ہے، یہ لنگڑا آم ہے، میں نے پٹی باندھ رکھا ہے مگر بہت کس کے باندھا ہے. میں نے کہا کس سے کیوں باندھا؟ فصل ہوگا، فاصلہ ہوگا تو اس کی خوبو خاصیت اس میں نہیں آئی. میں نے کہا آپ کے اللہ والوں سے دل دور دور کیوں رکھتے ہو؟ یہاں تو تم نے چپکا رکھا ہے ہم کو کلیدوں سے، یہاں تو وصل تام ہے اور ہم لوگوں سے فصل کی باتیں کرتے ہو جدائی کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس طرح دیسی دل دیسی آم کو لنگڑا آم بن جاتا ہے پیوند سے، ایسے ہی دیسی دل اللہ والوں کی صحبت سے وہ کیسا آم لنگڑا نہیں ہوتا، وہ تگڑا دل بن جاتا ہے، تگڑا دل بن جاتا ہے. سمجھا؟ اور دیکھو نام تو ظالم کا لنگڑا ہے، مگر اس کو کھا کے لنگڑے جو کودنے لگتے ہیں. لنگڑا آم مخبی ہے نا، پتا نہیں کس نے اس کو لنگڑا رکھ دیا، لیکن اچھا نام نہیں رکھا، تم اس کو تو لنگڑے کھا کر کودنے لگتے ہیں، اس کو خواہ لنگڑا آم لوکے. آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مشاہدات، دیکھو مشاہدات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہم کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب مشاہدے میں ایک چیز آ جائے اللہ والوں کی صحبت سے، آج کے اس ہند و پاک میں دیکھ لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے، چاہے جس راستے سے مل جائے، جو لوگ تبدیلی جماعت میں چلے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میڈیکل کالج کے نوجوان بچے جو ابھی بالکل عالم شباب جوانی چڑھ رہی ہے، لیکن چند چلوں کے بعد دیکھتا ہوں تبلیغی جماعت کے صالحین کی صحبتوں سے کہ ان کے چہروں پر داڑھی وغیرہ پکڑی گئی. بڑے بڑے آپ کے ہمارے شبلی کالج کے پرنسپل شوکت صاحب, میں نے ان کو یہاں آئے تھے ویزا لے کر تو دیکھا اتنی بڑی داڑھی, جبکہ میں نے ان کو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ دیکھا تھا ایک زمانے. میں نے کہا صاحب یہ داڑھی کہاں سے آ گیا آپ کو؟ شبلی کالج کا پرنسپل. کہنے کے ساتھ تبلیغی جماعت کی مرکز ہے. کیا بات ہے, مشاہدات کو کہاں انکار کر سکتے ہو؟ ہاں نافع تو ہے کافی نہیں, یہ بات کہہ دیتا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ وہ اسی سے سارا دین آ جائے گا. ضرورت پڑے گی شہر بزرگوں کی, بڑے بڑے علماء کی بھی ضرورت پڑے گی جو آپ کے قلب کا تزکیہ کریں گے. اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتاج تھے مشاہد تھے اور تبلیغی جماعت کے چلوں سے آ کر پھر جاتے تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی اہل اللہ کی خدمت میں, تو یہ کیا بچے ہیں, یہ تبلیغ کے لوگ تھے, یہ تو ہو گیا ان کو تو شدید ضرورت. وہ تو بہت بڑا آدمی شخصیت تھی, ماں خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ تھے. لیکن نافع ہونے کا جو انکار کرتا ہے وہ ظالم. نفع تو اس کا اتنا عام ہے کہ جہاں جاؤ, ابھی اس گوٹ میں ہم گئے تھے حاجی صاحب نے فوراً فائدہ اٹھایا اس سے, دیکھیے اس گوٹ میں آنے سے یہ جڑ گئے تبلیغ کے برکت ہے. تو میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی جہاں پہاڑوں میں جاؤ وہاں بھی یہ مل جاتی ہیں. سب دوڑے چلے آ گئے, سب بھائی کہاں سے آ گئے, سب ہم لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. سنا کہ کوئی عالم آیا لہٰذا اس لیے آ گئے. تو واقعی فیلڈ ان لوگوں نے ہمارے لیے ہموار کر دی, پہاڑوں پر جا جا کر دی. ہماری باتیں سننے والے یہ تیار کر دیتے ہیں, بس صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ اپنے کو افضل نہ سمجھنے لگے, سمجھا, ورنہ افضال الہیہ سے محروم ہو جائیں گے. جو اپنے کو افضل سمجھتا ہے وہ افضال سے محروم ہو جاتا ہے. افضال الہیہ اللہ تعالیٰ کے افضال سے فضل کی جمع ہے, یعنی خدا کی مہربانیوں سے ہر متکبر اور ہر علم والا محروم طبیعت. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے ٹیوننگ. جو موٹر چلے روڈ پر ہر 100 میل کے بعد اس کو گیریج میں داخل کرو, ٹیوننگ ہو جائے تاکہ اس کے ہر پرزے کی گرد صاف کر دی جائے. لہٰذا جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں چاہے عالم ہوں یا مقرر ہو وائز ہو, ان کو بھی چاہیے بعد میں بزرگوں کے پاس کچھ دن جا سکتے, سب جا کر کے دیکھو. ہم قاضی صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی گئے, ہردوئی گئے شیخ کے پاس, ٹیوننگ ہوئی, بڑی گھسائی رگڑائی ہوتی. شاہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنا ہر وقت مزے آتے تھے, تو ٹیوننگ ہو جاتی ہے, دل صاف ہو جاتا ہے, فائدہ محسوس ہوتا ہے. خوب سوچ لو, حضرت فرماتے ہیں جس کو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ نہ محسوس ہو, تم کچھ دن بیٹھ کے دیکھ لو, چند مہینے اور چند سال کے بعد دیکھو کہ ہم کہاں تھے اب کہاں آ گئے. تمہاری بیٹھے رہو گے اور سیر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہو ایسا ہوگا کہ تم دوڑنا نہیں پڑے گا, ٹانگ سے وہ راستہ نہیں طے ہوتا. مادھوی فرماتے ہیں کہ کیا مجرد رستہ از غوغائے تن, یہ جان جو انسان کے اندر ہے یہ غوغائے تن جسم کی شورش اور عناصر کے شور غل سے میں الگ ہو کر کے, می پرد با پر دل بے پائے تن, دل کے پر سے می پرد یہ جان اڑتی ہے, می پرد اڑتی ہے اللہ کی طرف. کس طرح؟ با پر دل, دل کے پروں سے, بے پائے تن جسم کے پیر استعمال کرنے لوگ نہیں, بیٹھا ہوا ہے سیر کر رہا ہے اللہ سے, اللہ کی طرف اس کا روح پرواز ہے, ہر وقت قرب الہی سے مالا مال, جینے کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. میں سچ کہتا ہوں, یہ کھانے پینے کا مزہ تو کافر بھی کھاتا پیتا ہے, ہم سے زیادہ ہاتھی کھاتا ہے. اس کا امپورٹ بھی زیادہ ہے, ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے. کتنا مقابلہ کرو گے کھانے پینے سے؟ بہت ریسرچ کر لو, بھوک بڑھانے کی دوائیں تحقیق کر لو, بڑے بڑے مقویات اور آلو ایک شیطان آدمی شیطان کا چلو ایک پاؤ کا آلو پیدا کر لو, لیکن کھاؤ گے اتنی ہی جتنی بھوک ہے. لیکن دیکھ لو کھانا پینے کے لیے تو نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ محبت سے نام لو ان کا, دیکھو زمین سے آسمان تک بھر جائے گا شربت روح افزا سے. اتنا ہمدردی نہیں بنا سکتا کیونکہ خالق پہ شکر ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اے دل یہ شکر خوش کر یہاں کی شکر سازت, اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے چینی کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے مبارک وہ ہیں بندے جو خدا تعالیٰ کے نام سے مست ہیں اور اللہ اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں وطن کی پردیش کی زندگی کے ساتھ ساتھ. اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کچھ نصیحت کرو تو فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. ہم محنت کرنے سے منع نہیں کرتے, یہ جاہل آدمی ایسی بات کر سکتا ہے کہ کیا سائنس وائنس پڑھ رہے ہو. نہیں, جو عقل مند علماء ہیں وہی کہتے ہیں ضرور پڑھو, اتنی ترقی کرو کہ تم ٹینک بھی بنانے لگو, جہاد کی نیت سے تم لڑاکا جہاز بھی تیار کرو, لیکن سب کام مولوی مت ڈالو, تمہاری جو دولت کس دن کام آئے گی. وہ بیچارہ 10 سال شرح جامی اور بخاری شریف بھی پڑھے وہاں مدرسوں میں جا کر, اور اس کے بعد وہ امریکہ جائے تو وہ ٹینک بنانا سیکھ لیں. آپ لوگ کس مرض کی دوا ہو جو ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر آ رہے ہو, وہ بھی تو اپنے اپنے کام کرو, خوب ترقی کرو, لیکن ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھو کہ دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے, اس کی فکر کرو بس. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جینے کا مزہ, میں یہی کہتا ہوں کہ دونوں جہان کا عیش میں, دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں جہان یعنی دنیا کا مزہ چھوڑ دو, میں کہتا ہوں مزہ نہ چھوڑو, خوب بوتل پاکو لے چکی ہو, اور مرغ کی بریانی سے کم مت نہ کھاؤ, شامی کباب اللہ دے خوب کھاؤ, اچھے بستر پر سو, لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور ان کے گناہوں سے بچو. کون کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دو؟ جینے کا مزہ اگر لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ والے بن کے پھر تھوڑا سا ان کا نام لینا شروع کرو آہستہ آہستہ. اب یہ ہے کہ بھائی وہیں پودوں کو طاقت دینے والی بھی چیزیں ڈالی ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی وہیں ہیں, دونوں چیزیں جمع مت کرو. غیروں کو ہٹاؤ, مغضوب و ظالم کو اپنے سے دور کرو, کم سے کم قلب کو دور رکھو. قالب کو اگر ضرورت ہے, آپ کا ایک عیسائی افسر آ جاتا ہے یا کوئی آدمی آ جاتا ہے زراعت سے, جاپان سے وہ پھول آ جاتے ہیں, یہاں کبھی جرمن سے آ جاتے ہیں, تو اپنا قالب ان کی خدمت میں پیش کر دو, دل ان کو مت دو. ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ دیکھ کر بس پاگل ہو جائیں, کہیں بھائی تو بس دل میں ان کو گزر لیا. اللہ والوں کو دل میں رکھو, ان کے ساتھ تعلق رکھو, اکرام کرو, جو بھی حقوق ہیں, مگر قلب سے احترام اکرام جائز نہیں کسی کافر کا, چاہے وہ کوئی وزیر اعظم کیوں نہ ہو, کوئی بادشاہ, امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو. اگر امریکہ کا صدر بھی یہاں آ جائے, مان لیجیے وہ گھبرا کے منہ تو ہو جاؤ گی, کیا ہو گیا, یعنی آواز کھانپنے لگتی ہے. آج مسلمانوں کا ایمان بھی آ گیا. برعکس کے ایک بادشاہ ایک بزرگ سے ملنے گیا, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ اپنے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت کا جو خادم تھا اس نے کہا حضرت بادشاہ آ گیا ہے آج. اللہ علیہ, تم تو ایسا گھبرائے, میں سمجھا تم بڑی سی جھواں پا گئے میری گزڑی میں. یہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک خادم بڑے اللہ والے کا وہ گزڑی میں اس کے جھواں تلاش کر رہا, اتنے میں بادشاہ آ گئے. تو اتنا گھبرا کر کے گیا کہ حضرت حضرت ارے تو بادشاہ آ گیا, اللہ اللہ خوش اللہ اللہ, تم ایسا گھبرا گئے, میں نے تو سمجھا تم میری گزڑی میں کوئی بڑا سا جھواں مل جاتا. دیکھا تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا مزہ ابھی آخرت پر تو دوستو یقین جیسا ہونا چاہیے ہم لوگوں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا ہی کے مزے سے ان کو یاد کرنا شروع کرو. حکیم الملک فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا, نماز روزہ کیا ہے, ان کی دنیا بھی لذیذ کر دی گئی. اور کیا چاہے, یعنی وہی کھانا بے نماز بھی غافل کھاتا ہے, وہی کھانا نماز پڑھ کر کے کھا کے دیتی ہے. اگر تمہیں زیادہ لذت نہ آئے تو پھر کہنا اکثر کیا کہہ رہا. فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی دنیا خدا تعالیٰ کی فرما برداری کی برکت سے ان کی دنیا بھی لذیذ کر دی جاتی ہے, بیوی بچے بھی لذیذ کر دیے جاتے ہیں, فرما بردار بنا دیے جاتے ہیں, اور بھی کہ ان کو ہر نعمت میں کچھ اور ہی مزے آتے ہیں. برس اس کے غفلت اور نافرمانی سے یہ دنیا بھی تلخ ہو جاتی ہے. دونوں قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, فلنو ہے انہو حیاتم طیبہ, ترجمہ حکیم الامت کا دیکھ لو, فرماتے ہیں ہم ضرور ضرور تم کو لذیذ زندگی دیں گے. ارے ہم کہتے ہیں مزیدار زندگی, مزیدار ترجمہ حضرت کیا, بالطف حیات, بالطف زندگی دیں گے. میں کہتا ہوں عمل صالح ایمان اسی لیے لاؤ بھائی, لطف کے لیے لاؤ. لطف کی ضرورت ہے آدمی صاحب, بتائیے آدمی صاحب لطف کی ضرورت ہے ہمیں, دیکھ لو ہم تو بہت عاشق ہیں لطف کے, سب سے پہلے تو میں اس کا عاشق ہوں, مجھے تو لطف چاہیے ہر وقت, کھانے کا لطف بھی, ٹھنڈا پانی بھی چاہیے, اور دوستوں کی ملاقات مجھے بہت زیادہ عزیز تر ہے. ایک بات یہ بھی اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ کتنا ہی لذیذ کھانا ہو میں اکیلے کھا رہا ہوں, مجھے اس کا مزہ آ کھانے آتا ہے, اور اگر میرے مناسبت کے 2-4 احباب ہوں تو پھر میرا 17 آنا ہو جاتا ہے دوستوں کی ملاقات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے خبر ملی کہ جنت میں دوستوں کی ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کی لالچ اور بڑھ گئی. معمولی بات ہے دوستوں کی ملاقات, بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ہو چکا, فرما رہے ہیں سب کھلی سی وادی جاؤ میرے بندوں سے ملو, سب کھلی سی وادی بہت کھلی جنت ہوئی, جنت کا درجہ ثانی رکھا اللہ تعالیٰ نے, دوستوں کی ملاقات کو پہلے بیان کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز بڑی نعمت ہے, جنت سے بڑی نعمت ہے. جو چیز پہلے بیان کی جاتی وہ اہم ہوتی ہے. تو معلوم ہوا دوستوں کی ملاقات دیکھ لو اتنی بڑی چیز ہے. اگر مان لیجیے جنت میں ایک شخص کو ہر وقت بریانی اور وہ سب چیزیں ملیں, دوست احباب نہیں, کیا مزہ آئے گا وہاں. یہ جنگل بھی جنگل اچھا لگتا ہے جب دو چار دوست ہوتے ہیں. ابھی اکیلے سب کوئی نہ ہو, اکیلے ذرا گھوم کے دیکھو, پاگل ہی مجنو کی بات تو اور ہے, وہ پاگل ہو گیا. پاگل تو گھوم سکتا ہے جنگلوں میں, لیکن کوئی ہوش والا عقل مند جو ہے دو چار دوستوں کے ساتھ گھومنے میں اس کو مزہ آئے گا. تھوڑی دیر بیٹھے اللہ کی باتیں کر, بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے اپنی روح کو چپکا لو. جتنا زیادہ اس سے ہماری آپ کی جان چپکے گی, آپ کے مزے دنیا کے بھی بڑھ جائیں. ہر پانی کی کھوٹ میں, ہر لقمے میں مزہ آئے گا, گھر میں مزہ آئے گا, تو کہنا ہر سانس لذیذ ہو جائے گی. زندگی کی ہر سانس رش کی جنت بن جائے گی. خواجہ صاحب انگریزی دار آدمی تھے, حکیم الامت کی صحبت کے بعد فرماتے ہیں, میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گل کاری کا. ہم باہر گملوں پر محنت کریں اور اپنے دل میں گلستان لگائیں, سوچو اسے. تو باہر کے گملے اور باہر کے جو بنگلے اور باہر کے پھول ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچا سکیں گے. اگر خدا نخواستہ ہمارے دل کو اللہ نے متفکر غمزدہ, متفکر موٹا فقیر, انگریزی میں جب لکھا جاتا ہے اس شخص نے, انگریز نے اس کو موٹا فقیر کہا تھا. تو پیشکار جب آیا اس کے پاس تو کہا, بھائی آئیں یعنی تم کیا موٹا فقیر ہو, تم موٹا فقیر ہو آج. بھائی کہاں موٹے ہو گئے ہم, دیکھا لغت لا کے پیش کر دیا. تو آیا ظالم متفکر کو موٹا فقیر. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اگر قلب میں گلستاں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور ہر سفر میں حضر میں ہر وقت مست ہے. کیا شعر ہے وہ, تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابہ ہو گیا, عالم بیابہ ہو گیا. آپ دیکھیے ایک شخص کا دل غمزدہ ہے, پریشان ہے کسی معاملے میں, اس کو اپنے صدارت کی کرسی کی طرف ماری, گارڈ آف آنر وہ باہر مارے تو توپ کے گولے اسے غم کے گھوسے معلوم ہوتے ہیں. توپ کے گولے غم کے گھوسے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ دل پریشان ہے. اس لیے اگر دل میں سکون اطمینان اب جو اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے نصیب ہوگا, اس کی کوشش کرو, آہستہ آہستہ کریے. جیسے بھی وہ اللہ بنا دے ہمیں اپنا بنا لے, دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے. دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے خدا ہمیں ایمان اور یقین اور یائے صدیقین کا نصیب کرنا, کیونکہ یہ آخری درجہ ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا ایمان اور یائے صدیقین کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے من النبیین والصدیقین, نبیین کے بعد صدیقین کو فرمایا, یعنی صدیقین کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی کا ایمان شروع ہوتا ہے. جہاں صدیقین کا سر ہوتا ہے کچھ اوپر سے ان کا پیر شروع ہوتا ہے انبیاء کا. تو اتنا تو ہم مانگ سکتے ہیں, نبوت مانگنا جائز نہیں. ذرا مسئلہ سن لو نہیں کہ کہیں آپ لوگ کہیں نبوت نہ مانگنے لگے. نبوت مانگنا تو حرام کیونکہ وہ مل ہی نہیں سکتی, ختم نبوت ہو چکی. مگر اولیاء اللہ کا جو آخری درجہ ہے صدیقین کا, جس کے بعد نبوت شروع ہوتی, وہاں آخری سرحد تک اللہ سے مانگ سکتے. آپ کہیں صاحب ہمارا منہ اس قابل تھا, میں کہوں گا کریم سے مانگتے ہی یہ سب مت سوچا کرو کہ ہمارا پیالہ کتنا ہے, ہمارا منہ کیسا ہے. کریم کی شان کی توہین کر رہے ہو, کریم کے ساتھ کریم سے کے کرم سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ہے واقعہ اور نادانی. سمجھا؟ طور پر ایک بات, کسی گنڈیریا اور بکری چرانے والے نے سنا کہ بادشاہ ادھر گیا ہے ابھی شکار کرنے. ہاں بادشاہ ہے, راجا ہے, راجا راجا صاحب آج ادھر آئے. راجا ریاستوں کو ہوتے تھے تو وہ دیہاتی نے کیا کہا, تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے. چونکہ اس غریب کو دال بھی نہیں ملتا, اس کو دال بھی نہیں ملتی تھی, تو پیاز روٹی کو گزارا ایک زمانے میں ہوتا تھا. پہلے پیاز کھا لیا, روٹی سے کھا لیا. تو جب اس نے سنا کہ راجا صاحب ہیں ریاست کے, تو اس نے کہا تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے. ذرا دیکھیے اس کی, اس سے سبق حاصل کرو. ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. ارے میاں اللہ تعالیٰ کریم, اس سے کہو کہ ہمیں اولیاء صدیقین کی حیات عطا فرمائیے. آپ کریم ہونے کی حیثیت سے مانگ رہے ہیں, نہ یہ کہ ہم اپنی اہلیت کو نہیں دیکھتے, ہم تو نااہل ہی ہیں. مگر آپ تو کریم ہیں, نااہلوں کی نااہلیت کے باوجود آپ کا دینا کام ہے, تبھی تو کریم ہوتا ہے. کریم کی تعریف تو بار بار بیان کرتا ہوں کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کرتے. اور یہ اردو ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے, بہت بڑے محدث نہیں آپ کے پاس آنا ہے, پھر واپس بھی نہیں آنا ہے. لہذا آپ